أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 14 ہے جس سے آج کے درس کا آغاز ہوا اور اس آیت میں اللہ تعالی نے اس دنیا میں دی گئی 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے 6 خوبصورت چیزوں کے ذریعے آزمائش یہ گویا کہ اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا موضوع اور مضمون ہے تو آیت نمبر 14 میں اللہ تعالی نے ان 6 چیزوں کو بیان کیا ہے جن کے ذریعے آزمائش کی جاتی ہے اور اگلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی نعمتوں میں سے 3 اہم باتوں کو بیان کیا ہے تاکہ ان 6 چیزوں کو دیکھ کر لوگ دھوکے میں نہ رہیں اور اپنے اصل مقصد زندگی سے غافل نہ ہو جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا خوش کرنا ہے اور پھر اگلی آیت نمبر 16 میں وہ متقی اور وہ اہل جنت ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالی سے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں اور غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی توبہ کو پیش کرتے ہیں اور پھر اگلی آیت میں ان ایمان والوں اور ان متقین کی 6 اہم صفات کو بیان کیا گیا ہے ایمان کے بعد تو یہ 6 چیزوں کے ذریعے دنیا میں آزمائش کی جاتی ہے اور پھر آیت نمبر 17 میں پھر ان ایمان والوں کی 6 اہم صفات کو بیان کیا کہ وہ ایمان قبول کرنے کے بعد الصابرین ایمان قبول کرنے کے بعد الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین تو گویا کہ یہ تمام آیات ان کے اندر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ نہایت ہی اہم امور ہیں اور نہایت ہی اہم باتیں ہیں زین یہ ماضی مجھول کا صیغہ ہے زین یزین تزین باب تفعیل سے کسی چیز کو مزین کرنا کسی چیز کو خوبصورت بنانا یعنی کسی چیز کے اوپر خوبصورتی کا غلاف چڑھانا. ایک کسی بھی چیز کا حقیقی حسن و جمال ہوتا ہے اور ایک کسی چیز کو مزین کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی حسن و جمال کے باوجود اس کے اوپر مزید خوبصورتی کے لیے اور مزید خوبصورتی اور حسن و جمال کے نکھار کے لیے اس پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے اور اس کو خوبصورت کر کے بنایا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز خوبصورت نہیں ہوتی لیکن اس کو اس طریقے پہ اس کی بناوٹ کی جاتی ہے اور اس طریقے پہ اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بدصورتی کے باوجود خوبصورت نظر آتی ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ کہ یہ چیز تو بے وقت اور بے وزن اور ہلکی ہوتی ہے لیکن اس کے فضائل اور اس کی خوبصورتی کے قصے اور چرچے اس قدر اور اس طریقے پہ بیان کیے جاتے ہیں, یعنی اس چیز کو لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کے لیے اتنا چھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا مبالغہ کیا جاتا ہے اور اتنی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعی یہ چیز تو بڑی عمدہ چیز ہے, بڑی اچھی چیز ہے اور نہایت ہی خوبصورت چیز ہے. تو یہ کسی چیز کی تزئین کرنا, زینا یزین تزئین, تو یہاں پہ جو مجھول کا صیغہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں حقیقت میں ان کی حقیقت کچھ اور ہے, ان کو مزین کیا گیا تو ظاہر ہے اس مزین کرنے کا کوئی مقصد ضرور ہوگا. تو کہا کہ ہاں وہ اس لیے مزین کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے آزمایا جائے, اس لیے کہ یہی جو لفظ تزئین ہے اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف بھی ہوتی ہے اور اس کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ جو تزئین ہے یہ حقیقت میں آزمائش اور امتحان ہے ہر انسان کے لیے عموماً اور پھر مسلمان کے لیے خصوصاً. تو فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات, خوبصورت کیا گیا لوگوں کے لیے یا مزین کی گئیں لوگوں کے لیے حب الشہوات, مرغوب چیزوں کی محبت, پسندیدہ چیزوں کی محبت, من النساء عورتوں سے, والبنین بیٹوں سے, والقناطیر المقنطرۃ اور ڈھیر, من الذهب والفضه سونے اور چاندی کا, سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی سونے اور چاندی کے خزانے یہ بھی مزین کیے گئے, والخیل المسومہ اور عمدہ نشان لگے ہوئے گھوڑے, مسومہ اس خیل کی صفت ہے وہ عمدہ قیمتی گھوڑے جن کی دم پر, پشت پر, چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پہ قدرتی نشان ہوتے ہیں جو اس گھوڑے کو قیمتی بناتے ہیں. اور بعض اوقات گھوڑوں کا کاروبار کرنے والے یہ اپنے گھوڑوں کو خوبصورت بنانے کے لیے, قیمتی بنانے کے لیے جہاں ان کو تیز دوڑنا سکھاتے ہیں, ان کی دوسری تربیت کرتے ہیں, وہیں ساتھ ساتھ ان کے جسم پہ نشان لگاتے ہیں جن نشانوں کے بعد یہ بہت قیمتی ہو جاتے ہیں. والانعام اور مویشی, والحرف اور کھیتی یعنی زمین, ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی میں تھوڑے سے فائدے والی چیزیں ہیں. متاع کہتے ہیں وہ چیز جس سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ حاصل کیا جائے. واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ تعالی کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے. تو زین یہ مجھول کا صیغہ ہے, شہوات یہ شہوہ کی جمع ہے, شہ یشہو اور شہیہ یشہا, یہ سمع یسمع اور نصر ینصر دونوں ابواب کے وزن پر آتا ہے, خواہش کرنا اور کسی کو چاہنا. تو کسی چیز کی طرف انسان کے دل اور نفس میں جو اشتیاق پیدا ہوتا ہے, چاہت پیدا ہوتی ہے, اس کو شہوت کہتے ہیں. قناطیر یہ قنطار کی جمع ہے, مال کا ڈھیر یا مال کثیر یا خزانہ. اور مقنطرہ اسم مفعول بھی ہے اور صفت بھی ہے قناطیر کی. انعام یہ نعم کی جمع ہے, مویشی یعنی اونٹ گائے بکری وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. زیادہ استعمال اس کا اونٹوں کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ عربوں میں یہی جانور زیادہ مشہور اور معروف ہے. خیر گھوڑے کو کہتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھوڑے پہ جو سوار ہوتا ہے اس کو بھی خیل کہتے ہیں. یہ خیلا سے ہے, خیلا کہتے ہیں اس کو جو تکبر میں اپنے کپڑے کو جو اس نے پہنا ہوا ہو اس کو زمین کے ساتھ لٹکائے, زمین پر لگائے اپنے یعنی اپنی سلوار کو یا اپنی قمیص کو یا اپنی چادر کو. تو عربوں میں یہ تکبر کی نشانی تھی کہ پہنا ہوا لباس زمین کے ساتھ لگنا چاہیے, اسی لیے منع کیا گیا کہ مرد کے کا جو لباس ہے پہننے والا اس میں ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے, ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. تو اسی سے خیل ہے. خیل کو خیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کے جانوروں میں خود سر ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جانور یہ اس قسم کا ہے گھوڑا کہ بہترین جانور ہے, قربانی وفاداری اور عربوں کے ہاں. اور پھر اسلام میں اس کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جہاد جتنے بھی ہوتے تھے وہ سارے کے سارے اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے کیے جاتے تھے. اور کہا کہ گھوڑے پہ جو سوار ہوتا ہے عموماً وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو وہ اونچا دیکھتا ہے, اس لیے بھی خیل کو خیل کہا گیا. مسومہ یا اس میں مفعول ہے, اس کا اصل مادہ سوم ہے. کسی جانور کو چرنے کے لیے چراگاہ میں یا اس کے جسم پر نشان لگانے کے لیے جب بھیجا جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حرف تو معروف ہے. تو ربط ان آیات کا اپنی گزشتہ آیات کے ساتھ یہ ہے کہ گزشتہ درس میں اور گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے کفر کو اختیار کیا. خاص طور پہ آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ان لوگوں کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. وہ کہ جنہوں نے کفر کیا اور گھمنڈ اور تکبر کیا دنیا کی چیزوں پر, مثلا اولاد اور مال. اب اس آیت میں مزید اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی دنیا کی زندگی میں ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ایمان کو قبول کرنے کے بجائے کفر کو اختیار کرتے ہیں اور نیکیوں والے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے جہنم اور عذاب کے. اب یہ جو 6 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس کے معاملے میں ہمیشہ 2 پہلو نگاہوں کے سامنے رہنے چاہیے. ایک تو یہ کہ چونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, ترک دنیا نہیں ہے, تو اس لیے ان چیزوں کا سرے سے انکار کر دینا یہ بھی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گا, عمدہ کھانا نہیں کھائے گا, نکاح نہیں کرے گا, اور اولاد کی طرف وہ محبت اور شفقت سے نہیں دیکھے گا, اور اللہ کی جو دوسری نعمتیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرے گا, ترک دنیا, دنیا کو اور حلال اور مباح چیزوں کو اور اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو چھوڑ کر کسی گوشے اور کونے میں جا کے بیٹھ جانا اور ان تمام نعمتوں کو ترک کر دینا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. ہم نے بارہا وہ متفق علیہ حدیث پڑھ کے سنائی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب 3 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا, اور اس کے بعد جب ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں, اور ایسے دن بھی گزرتے ہیں کہ میں روزے سے نہیں ہوتا, اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں, تو سونا بھی میری سنت, نکاح کرنا بھی میری سنت اور کھانا پینا بھی میری سنت، جس طرح روزہ رکھنا میری سنت اور اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا میری سنت، اور جس طریقے سے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا میری سنت، اسی طرح رات کو سونا بھی میری سنت۔ تو آخر میں ارشاد فرمایا، من مرغب عن سنتی فلیس منی، جو میری ان سنتوں کو چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ ہے اس کا، یہ تمام چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، اور ان میں اللہ نے لذت رکھی ہے، ان میں محبت رکھی ہے، ان میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، ان کو دیکھ کر دل میں وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں ان کے لیے چاہت پیدا ہوتی ہے، عورتوں سے محبت، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، اپنے مال سے محبت، اپنی جائیداد سے محبت، دنیا میں جو چیزیں نعمتیں ظاہری طور پہ ہیں ان سب سے محبت۔ یہ فطری چیز ہے، یہ طبعی چیز ہے، لیکن یہ تو ایک پہلو ہے، اور اس کا دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ یہ محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی کے حقوق نہ ادا کیے جائیں، یا اس محبت کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ جائے اور اعمال صالحہ کو چھوڑ دے، یا کبھی ایسا ہو کہ ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے اسلام ہی سے انسان دور رہے، اسلام کو چھوڑ دے، یا ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے صحیح عقیدے کو چھوڑ کر باطل اور غلط عقیدے کو اختیار کر لے، اور صحیح عقیدے کو چھوڑ کے غلط قسم کے فرقوں اور جماعتوں کے ساتھ لگ جائے، یا ان چیزوں کی محبت میں ایسا پھنس جائے کہ اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے فکر آخرت، اس سے وہ غافل ہو جائے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، ورنہ فطری محبت اور طبعی محبت جو اللہ نے ان چیزوں میں رکھی ہے اور ان چیزوں کی نسبت سے ہر انسان، ہر بشر کے دل میں رکھی ہے، اگر یہ ناجائز ہو اور یہ ختم کر دی جائے اور یہ نہ ہو، تو پھر دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اپنی بیوی سے محبت نہ کرے، کسی کی بھی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو کوئی اولاد سے محبت نہ کرے، اور اسی طریقے پہ کوئی تجارت نہ کرے، کوئی بھی ملازمت نہ کرے، دنیا کا کوئی کام بھی کوئی شخص نہ کرے، اور دنیا کا سارا نظام یہ درہم برہم ہو جائے، پھر انسان کا امتحان کیسے ہو، کس چیز سے ہو، کس ذریعے سے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ تو امتحان ہے اور یہ آزمائش ہے لوگوں کی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں حد سے تجاوز کرتا ہے اور کون ان چیزوں کی طبعی فطری محبت کو اختیار کر کے اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ ورنہ جو فی نفسی ہی خوبصورتی ہے، وہ اللہ تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا، یہ جو تزئین ہے، خوبصورتی، المزین، وہ جو خوبصورت کرنے والا ہے، اور وہ چیز جو خوبصورت کی جائے تو تزئین سے ہے، یہ کسی چیز کو خوبصورت کرنا، کسی چیز کو خوبصورت کر کے بنانا۔ تو امام القرطبی نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ الان یا ربی حین زینتها لنا، اے ہمارے رب، جب تو نے خود ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر لذت رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے، اور جب تو نے خود ہی ان کو خوبصورت بنا دیا ہمارے لیے، تو ہم کیسے ان سے دور رہ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل ہے، آپ نے خود ہی ان کو خوبصورت بنایا، ان کے اندر وہ کشش رکھی کہ ہر دل کھینچا چلا جاتا ہے ان کی طرف، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اعلان کر دو کہ اس سے اچھی چیز بھی ہم نے بنائی ہے، تو عقل مند آدمی تو ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتا ہے، تو جہاں دنیا میں جہاں دو پیسے زیادہ ہوں، بقول ایک کاروباری صاحب کے کہ حضرت نے جنت اور جہنم کا قصہ بیان کیا، جنت کی بہاریں اور جہنم کے عذاب. تقریر کے اور واعظ اور نصیحت کے بعد ایک کاروباری ذہن کا جو مخصوص طبقہ ہے ان میں سے ایک صاحب سے گفتگو ہوئی اور پوچھنے پہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارا کیا ہے, ہم تو دو پیسے کا فائدہ دیکھیں گے. دو پیسے کا فائدہ جنت میں ملا تو وہاں چلے جائیں گے, اور دو پیسے کا فائدہ جہنم میں ملا تو وہاں چلے جائیں گے. تو اس شخص کی زندگی میں اس کا ذہن ایسا بن گیا تھا, ہر چیز میں دو پیسے کا فائدہ یہ دیکھتا تھا کہ دو پیسے کا فائدہ اگر جہنم میں ملتا ہے تو ہم وہاں چلے جائیں گے. تو کہا کہ ایسا ذہن نہ بناؤ کہ جب تم سے ہم نے یہ کہا کہ ان چیزوں میں لذت ہے, کشش ہے, تو ہم ساتھ یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ اس سے اچھی چیز بھی ہے. اور اسی پہ کہا کہ ایک صاحب نے جب کسی عورت سے کہا کہ ہمیں تم سے بڑی محبت ہے اور روزانہ راستے میں آج جاتے وہ ان کو تنگ کرتے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے, کبھی زبانی کبھی تحریری اور کبھی کسی اور طریقے سے, ایک دن اس عورت نے اس کا امتحان لینا چاہا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور میں تمہارا محب ہوں, میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے ایک خاتون تھی ان کو اشارہ کیا اور بتایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آنا. جب یہ اس شخص کے قریب سے گزری اور کھڑے کھڑے دو تین جملوں میں گفتگو ہوئی تو اس عورت نے اس عاشق نما مرد سے کہا کہ پیچھے میری بہن چلی آ رہی ہے جو مجھ سے کم عمر بھی ہے اور مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہے. اس نے فوراً پیچھے دیکھا, پیچھے دیکھا تو اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور کہا کہ بدبخت جھوٹے فریبی, دعویٰ کرتا ہے مجھ سے محبت اور عشق کا, اور میں نے جو ہی کہا کہ پیچھے مجھ سے زیادہ خوبصورت کم عمر میری بہن چلی آ رہی ہے, فوراً پیچھے دیکھنا شروع کر دیا, یہ کہاں کی محبت. تو کہا کہ جب یہ تمہیں ہم نے بتایا کہ ان چیزوں میں محبت ہے تو ہم یہ بھی بتائے دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ اچھی چیز, عمدہ چیز, وہ بھی تمہیں ہم بتائے دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بہار چند روزہ ہے, وہ لب و رخسار اور وہ گیسو دراز جن کے قصے اشعار میں شعرا بیان کرتے ہیں, اور وہ آنکھیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان آنکھوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رکھا, اور جو یہ کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ تاکہ ہمارے اس گلشن کا کاروبار چلے. عرصہ گزرا, 20-30 سال گزرے, اب اس شاعر سے کہا گیا کہ اس کو دیکھو جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سوا اس دنیا میں اور کچھ نہیں رکھا, اب وہ آنکھیں چندھیا گئیں, اب وہ آنکھیں سفید ہو گئیں, اس لیے کہ بڑھاپا آ گیا, لب و رخسار میں وہ لذت نہیں رہی, وہ خوبصورتی نہیں رہی, اس لیے کہ جب تم نے شعر کہے تھے, جب تم ان سے ملے تھے, اس وقت جوانی اور اس وقت وہ عمر تھی شباب کی, خوبصورتی کی, حسن و جمال کی. اب عالم یہ ہے کہ تم بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ ہو اور وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے, اب کہاں گئی تمہاری وہ شاعری. اب وہ دراز گیسو وہ چاندی کی سفیدی میں تبدیل ہو گئے, اب بھی تم نہیں سوچتے کہ آخر موت ہے. تو یہ چیزیں ان کے اندر خوبصورتی ہے, یہ بہار ہے, اس کے اندر چاشنی ہے, لذت ہے, رنگینی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لیکن کتنے عرصے تک, چند سال کے لیے, اس کے بعد پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو رب کریم نے اپنے بندوں سے کہا کہ عارضی بہار پر اور چند سال کی اس رنگینی پر اور اس کے عوض اور اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت والی زندگی کو مت بیچو. وہ زندگی جس زندگی میں تمہارا رب کریم خود تم سے کہے گا کہ اے اہل جنت تم راضی ہو گئے, تو اہل جنت یہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہو, آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو رب کریم یہ فرمائے گا کہ اچھا میں تمہیں ایک اور چیز دیتا ہوں, وہ جو آیت نمبر 15 میں ہے, ورضوان من اللہ, ورضوان من اللہ, اللہ جس سے راضی ہو جائے. فرمایا جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو اللہ عذاب نہیں دیا کرتا. تو اللہ فرمائیں گے کہ سنو میں نے اب تمہیں سب کچھ دے دیا تو یہ اعلان بھی سن لو کہ میں تم سے ایسا راضی ہو گیا کہ میں اب تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ میں تم سے خوش رہوں گا. یہ ہے ورضوان من اللہ. اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے. اور پھر یہ بھی تو عقل ہی کا پہلو ہے کہ یہ بیوی، یہ بیٹا، یہ اولاد، یہ احباب، یہ دوست، یہ تعلق والے جن سے تمہیں محبت ہے، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو کیوں تم کیوں یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے تم کو اکٹھا رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھی اکٹھا رکھے. اگر تمہیں بیوی سے واقعی صحیح محبت ہے تو پھر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بیوی تمہارے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تمہاری ساتھی بن کے رہے؟ اگر چاہتے ہو تو پھر اس راستے پہ خود بھی چلو، اپنی بیوی کو بھی چلاؤ جو جنت کی طرف جاتا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا یہ بیٹا اور یہ اولاد جس کو معمولی سا بخار آ جائے تو رات بھر تمہیں نیند نہیں آتی، جس کے سکھ چین کے لیے تم نے اپنے آرام کو داو پہ لگایا ہوا ہے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ تمہارے ساتھ جنت میں جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ میں یہ جلے؟ تو یہ محبت نہیں ہے. حقیقی محبت یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی جنت میں لے جانے کی فکر کرو، یہ حقیقی محبت ہے. تو ایک پہلو یہ ہے. اچھا، اب جو تزئین کا پہلو ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس تزئین کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها. اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں، یہ نون جمع کا اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے، اس زمین کی رونق بنایا، یعنی زمین کو ہم نے خوبصورت بنایا. کیوں؟ اس لیے، لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمائش اور امتحان ہے لوگوں کا، کہ اس زمین کے پیچھے چل کر اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے کون غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور کون صحیح راستے پہ چلتا ہے. تو یہاں اللہ نے یہ اپنی طرف نسبت کی ہے کہ زمین کو ہم نے خوبصورت بنایا لوگوں کی آزمائش کے لیے. اور اسی طریقے پہ اس خوبصورتی کی نسبت اللہ تعالی نے اس طریقے پہ بھی کی ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے. سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّتٍ عَمَلَهُمْ. اور اسی طرح ہم نے ہر گروہ، ہر قوم، ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا. یہ بھی آزمائش ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اور یہی جو نسبت ہے تزئین خوبصورتی کی، شیطان کی طرف اور گمراہی کی طرف بھی ہے، کہ یہی تزئین اور یہی خوبصورتی گمراہی کو بھی جنم دیتی ہے، اس سے وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں بعض اوقات انسان کو دین سے اور حق سے دور لے جاتی ہیں. اور اگر یہ شہوات نفسانیہ ہو تو پھر شیطان کی طرف سے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں، سورہ نمل کی آیت نمبر 24 میں، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 میں، ان تمام آیات میں یہ کہا گیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے پیش کیا، جس سے یہ دھوکے میں پڑ گئے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں ہم نے پڑھا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو ایسا خوبصورت بنا دیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی زندہ رہنا اور مرنا ہے، یہی سب کچھ ہے، آخرت واخرت کا چکر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں ہے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں ہے، کذالک زین للمسرفین، اسراف کرنے والا بھی اپنے کام کو اچھا ہی سمجھتا ہے، بدعت کرنے والا بدعتی اور بدعتیوں کے لیے ان کی بدعتیں شیطان نے اتنی خوبصورت بنا دی ہیں، وہ سارے کام ثواب سمجھتے کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، رسول کی محبت میں کرتے ہیں، اولیاء کی محبت میں کرتے ہیں، اہل اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، ساری بدعتیں شیطان نے ان کو خوبصورت بنا دیا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں ہے، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، اس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا یہاں تک کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا۔ بدعتی کبھی بھی بدعت کو ترک نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کو نیکی اور ثواب سمجھتا ہے، تو جب وہ اس کو گناہ سمجھے گا تبھی ترک کرے گا، وہ تو اسے ثواب سمجھتا ہے تو کیسے چھوڑے اسے۔ اور یہ شیطان نے، شیطان سے مراد حقیقی شیطان بھی ہے، شیطان سے مراد انسانی شیطان بھی ہیں، جو شرک کو بدعت کو خوبصورت جامہ پہنا کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کی غلط، قرآن کی آیات کی غلط تعویلیں بیان کرتے ہیں، احادیث کی غلط تشریح بیان کر کے لوگوں کے عقائد بگاڑتے ہیں، یہ انسانی شیطان ہیں، تو اس سے یہ شیطان بھی مراد ہیں، جنہوں نے عوام کو بدعتوں کا عادی بنا دیا ثواب کے نام پر اور محبت اور عقیدت کے نام پر۔ اللہ تعالی ایمان والوں پر اتنا مہربان ہے کہ ایمان کو اللہ تعالی ایمان والوں کے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے اس وقت جب ان کی نگاہوں میں، ان کی فکر و خیال میں اس کو سب سے اچھا بنا کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ان کو یہ بات ہدایت کے ذریعے سمجھاتا ہے، جس طریقے پہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، اس کا شکر ادا کرو، اس کی توفیق سے تم مسلمان ہوئے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو راسخ کر دیا۔ جب ایک چیز کو خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے لایا گیا تم نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ ہاں، تو تزہین یہ حقیقی حسن و جمال نہیں ہے، بلکہ اس چیز پر غلاف چڑھایا گیا ہے، جس طریقے پہ متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرما، حفت النار بالشہوات وحفت الجنۃ بالمکارہ، اور ایک روایت ہے، حجبت الجنۃ بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، ڈھانک دیا گیا، چھپا دیا گیا جنت کو مشقت والی چیزوں سے، اور جہنم کو لذت والی چیزوں سے، شہوات، یہ جو ہے زین للناس حب الشہوات، تو شہوات یہاں پر ہے، حفت النار بالشہوات حجبت النار بالشہوات، من پسند چیزیں، ان سے جہنم کو ڈھانک دیا گیا، اس لیے ہر گناہ میں گناہ کرنے والے کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن جس طریقے پہ ایک دانا نے اور ایک بزرگ نے لکھا کہ اس کی مثال خارش کسی ہے، جس شخص کو کھجلی اور خارش کی شکایت ہوتی ہے اسے اس میں بہت مزہ آتا ہے، اور کہنے والے نے کہا کہ دو چیزوں میں مزہ ہے، تاج میں یا کھاج میں، تو تاج یعنی تخت و تاج اور کھاج یعنی کھجلی، ان دونوں میں مزہ ہے، یعنی حکومت میں اور کھجلی کرنے میں، اس لیے کہ جب خارش اور کھجلی آتی ہے تو پھر انسان سب کچھ چھوڑ کے اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ اس وقت تو لذت ملتی ہے، مزہ بھی آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اس جلد اور چمڑے اور بدن کے اس حصے کو دیکھیے جہاں آپ نے خارش کی، وہ حصہ سرخ ہو جاتا ہے، کبھی وہاں سے خون بھی نکلتا ہے، تھوڑا پھنسی چھالا وغیرہ دانا وہاں بن جاتا ہے۔ کہا کہ یہ انجام اور نتیجہ ہے گناہ کا۔ تو جس طرح کھجلی اور خارش کے شروع میں لذت اور اس کا انجام زخم کی صورت میں ملتا ہے، اسی طریقے پہ ہر گناہ میں لذت تو محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا انجام جہنم کے عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تزیین، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، تو یہ جو عورتوں سے محبت، بیوی سے محبت، بیٹوں اور اولاد سے محبت، پیسہ، سونا چاندی، جائیداد، مکانات، بلڈنگیں اور تجارت اور دوسری تجارت کی تمام قسمیں، ان سے محبت، یہ سب کا سب عارضی ہے اور ان چیزوں کا حسن ایک دن مان پڑ جاتا ہے۔ ہے یہ حقیقت مجاز، ہے یہ حقیقت مجاز، اب یہ کھلا ہے جا کے راز، سب ہے فریب آب و گل، حسن و جمال کچھ بھی نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ہے یہ حقیقت مجاز، اب یہ کھلا ہے جا کے راز، آخر میں جب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم تو سب کچھ گنوا بیٹھے۔ اور اس لیے ہر چیز کے لیے اللہ نے کمزوری رکھی ہے، زوال ہے، نقص ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے اور زندگی کے بعد موت ہے، صحت اور تندرستی کے بعد بیماری ہے، تو یہ ہر چیز میں کمزوری ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، ایک وقت تھا جب ہم لڑپن کی عمر میں تھے اور پھر جوانی اور پھر شادی کے ابتدائی ایام میں، ہم دیکھیں کہ ہم ہواؤں میں کس طریقے پر اڑتے تھے اور اپنی بیوی کے بارے میں کیا حسن ظن تھا۔ آج جب سنجیدگی کی عمر کو پہنچے، اور کتنے وہ ہیں جو بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں اور کتنے وہ ہیں جو اس دہلیز کو عبور کر چکے، تو اب دیکھیں کہ یہ سب کیا تھا، ہوا کے جھونکے تھے جو آئے اور چلے گئے۔ تو کہا کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان چیزوں کی محبت کہیں انسان کو اس کے اصل مقصد زندگی سے غافل نہ کر دے جو فکر آخرت ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں مزین کی گئیں، یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش اہل کفر و نفاق کی بھی ہوتی ہے، اہل اسلام و ایمان کی بھی ہوتی ہے۔ کافر کی آزمائش یہ ہے کہ اس کے لیے یہ عذاب ہے، اسی لیے کہا گیا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم انما یرید اللہ ان یعذبہم، یہ کفار کا اور فاسق و فساق و فجار کا اور دشمنان دین کا، ان کی اولاد اور پیسہ اور جائیداد اور اقتدار اور طاقت یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ ان پر حجت قائم ہو رہی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کی شکل میں نازل ہو رہا ہے۔ جلد یا بدیر تم خود دیکھ لو گے کہ ان کو ان کا مال، ان کا اقتدار، ان کی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ ایمان والے کی آزمائش اس طریقے پہ ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ان چیزوں کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی اور نعمتوں کے حصول کے لیے ان چیزوں کو پیچھے رکھتا ہے، ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے لیکن ان کو مقصد زندگی نہیں سمجھتا اور نہیں بناتا۔ سب سے پہلی چیز من النساء، اس لیے کہا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے انہی کو پیدا کیا گیا، اما حوا سب سے پہلے پیدا ہوئی اور پھر یہی دو تھے جن سے اللہ نے انسانی نسل کو چلایا۔ وخلق منها زوجها اور وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کو بیان کیا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سکون رکھا گیا اور تم دونوں کے درمیان محبت اور مودت اور الفت کا رشتہ اللہ نے قائم کیا. تو گویا کہ یہ ایک فطری چیز ہے, طبعی چیز ہے. اسی لیے کہا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ طبعی چیز ہے, فطری چیز ہے کہ بیوی سے محبت ہوتی ہے, لیکن یہ محبت اس وقت ناجائز کہلائے گی جب اس محبت کی وجہ سے اللہ کی حدوں کو توڑا جائے, اس محبت کی وجہ سے والدین کے حقوق نہ ادا کیے جائیں کہ بیوی کو والدین پہ ترجیح دی جائے. اس وقت یہ محبت ناجائز ہوگی جب بیوی کی فرمائش جائز ناجائز ہر قسم کی پوری ہو اور اس میں شریعت کے آداب اور قیود کا خیال نہ رکھا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو طبعی محبت, فطری محبت یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ وہ فطری چیز ہے کہ اس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ ابر علی الرجال من النساء. متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں پر سب سے بڑا فتنہ جو دیکھ رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے. اور ہم نے یہ اس سے پہلے بیان کیا کہ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالی نے جب شیطان کی چال, اس کے مکر اور فریب کو بیان کیا تو کہا کہ وہ بہت کمزور ہے, ان کید الشیطان کان ضعیفا. اور جب عورتوں کی چال کو بیان کیا تو کہا کہ ان کیدکن عظیم. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو دعائیں منقول ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی ہے عورتوں کے فتنے سے. اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان والو, تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے, اس لیے بچ کے رہنا. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14, تمہاری بیوی اور اولاد تمہاری دشمن ہے, بچ کے رہنا. تو کیسے دشمن ہے کہ اگر ان کی وجہ سے نماز رہ گئی, ان کی وجہ سے دین کا کام رہ گیا کہ بیوی پیسہ خرچ کرنے نہیں دیتی, اور اسی طریقے پہ اولاد, شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے پیسے سارے اللہ کے راستے میں لگا دیے تو ہمارا کیا بنے گا. اور نماز اور دین اور جہاد, تو کتنے وہ کام ہیں جن سے بیوی اور اولاد اس مسلمان کو روکتے ہیں, اس لیے فتنہ ہے. خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کی بیویاں اور اولاد ان کو دین کے کاموں نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھا, آپ نے آج اپنا سپارہ دو سپارے نہیں پڑھے, آج آپ نے فلاں نیک کام نہیں کیا. وَقَلِيلُ مَا هُمْ, بہت کم گھر ایسے ہیں, بہت کم بیویاں ایسی ہیں, بہت کم اولاد ایسی ہے جو اپنے والد اور گھر کے بڑے اور شوہر کو اس طرف مائل کریں. ورنہ عموماً تو یہ ہے کہ فلاں کے ہاں یہ چیز ہے, ہمارے ہاں بھی ہونی چاہیے, اور جو ظاہر ہے سب کچھ پتا ہے. اور اس لیے کہا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ اچھی چیز بھی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, دنیا تھوڑے سے فائدے کی, تھوڑے سے عرصے کی زندگی ہے, اور دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو صالحہ بیوی مل جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے. دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ اور انسان کی خوش نصیبی کی سب سے بڑی دلیل دیندار بیوی. ماڈرن قسم کی بگڑی ہوئی بیگم نہیں بلکہ دیندار عورت, متقیہ صالحہ اور اطاعت کرنے والی, وہ کہ جو شوہر کے احکامات پر چلے, وہ نہ ہو جو شوہر کی انگلی پکڑ کے اس مسکین کو چلاتی پھرے, جیسا کہ آج کل 90% مردوں کا حال ہے, یہ مر مٹے. چھوڑیے. تو کہا کہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تزوج النساء لحسنهن, عورتوں متفق علیہ حدیث میں تو کہا کہ عورتوں سے نکاح کرو، ان کا جمال بھی دیکھو، حسب نسب بھی دیکھو، مال بھی دیکھو، سب سے زیادہ جو چیز دیکھو وہ دینداری دیکھو، اس لیے کہ مال عارضی ہے، جمال عارضی ہے، لیکن دین اور اخلاق اور سیرت یہ مستقل ہے، اس سے برکت اور فائدہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن، اور صرف پیسے کی وجہ سے شادی نہ کرو، اس لیے کہ یہ پیسہ تو ہلاکت میں بھی انسان کو مبتلا کر دیتا ہے.